الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ اعراف کی آیت 60 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس سورہ میں انفس و آفاق کے دلائل کی طرف توجہ دلانے کے بعد تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کا عام طریقہ ہے مختلف صورتوں میں ہم یہی ترتیب دیکھتے ہیں تاریخ سے استدلال یعنی اس تاریخ سے جس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد قوموں کا محاسبہ کیا قرآن مجید اپنی ذات میں ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے یعنی اللہ کے آخری پیغمبر اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو وہی جزا و سزا برپا ہوئی جو اس سے پہلے رسولوں کے آنے پر برپا ہوتی رہی ہے قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں ان کو دلائل کے ساتھ توحید بتائی جا رہی ہے آخرت پر متنبہ کیا جا رہا ہے اور پھر وہ تاریخ سنائی جا رہی ہے جس سے وہ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اسی سرزمین میں جس میں وہ رہتے ہیں یا اس کے گرد و پیش میں ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے وہی دعوت دی جو آگے آپ دیکھیں گے کہ ہر رسول دیتا ہے وہ دعوت کیا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ یہ جو دعوت ہے توحید کی دعوت یہی در حقیقت پیغمبروں کی بعثت کا سب سے بڑا باعث بنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں اگر لوگ صحیح جگہ پر قائم نہیں رہے تو اس کے بانی یہ ہیں کہ جس امتحان میں ان کو ڈالا گیا ہے اس میں سرتسر ناکام ہو گئے ہیں اتنی بات کہ ہمارا ایک پروردگار ہے وہی ہمارا خالق ہے وہی بادشاہ ہے اسی کو ہمیں معبود ماننا ہے اتنی بات تو ایک بدی ہی حقیقت تھی بلکہ ابدہ البدیہات تھی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا یہ افتراء کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا یعنی اتنا بڑا جھوٹ اللہ پر باندھ دینا کہ اس نے خلق میں یا امر میں کسی دوسری ہستی کو اپنا شریک بنا لیا ہے شرک کی اپنی ایک تاریخ ہے وہ کیسے پیدا ہوا یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں اور جنات ان دو مخلوقات کا جب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تعارف ہوا اور آدم کی اولاد کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم میں فرشتوں کو کس طرح مامور کرتے ہیں وہ کس طرح پیغام لے کے آتے ہیں وہ در حقیقت انسانوں کی طرف بھی اللہ کے پیغامبر بنتے ہیں تو ان سب چیزوں نے یہ وہم پیدا کر دیا کہ وہ غالباً اللہ کی خدائی میں شریک ہو گئے یعنی اللہ کے فرما بردار بندوں کی حیثیت سے ان کا ذکر کرنے کے بجائے اور جنات کو اپنی طرح ہی کی ایک مخلوق سمجھنے کی بجائے اس طرح کے توہمات پیدا کر لیے گئے تو ابتدا یہاں سے ہوئی پھر مختلف زبانوں میں مختلف حالات میں انہی کے لیے الگ الگ مائتھالوجی بنتی چلی گئی اور جب ایک چیز کی بنیاد وہم ہے خیال ہے تو اس میں ندرت لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں ان کے خاندان بن گئے ان کے بیاہ ہو گئے ان کی آپس کی کشمکش کی داستانیں وجود میں آ گئیں وہ ہم مصر میں بھی دیکھتے ہیں وہ ہم یونان میں بھی دیکھتے ہیں وہ ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ معاملہ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں ہوا ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے خود ایک تاریخ ہوگی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بالکل انسانیت کی ابتدا کا زمانہ ہے, انہوں نے آ کے یہ توحید کی دعوت دی. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا, اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ہم اگر اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہے, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا معبود ہے, وہی اس دنیا کا بادشاہ ہے, خلق بھی اسی کا ہے, امر بھی اسی کا ہے, اگر اس حقیقت پر ہم پوری طرح قائم ہو جائیں تو پھر غلطیاں جو کچھ بھی ہوں گی وہ کبھی سرکشی اور انحراف نہیں بن سکتی, وہ ایک دائرے کی غلطیاں ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں ہوں گی, اس سے انحرافات بھی ہو جائیں گے, لیکن وہ بنیادی انحرافات نہیں ہوں گے. وہ توحید پر قائم ہوگا تو اللہ کے ساتھ اس کا سچا تعلق بھی قائم رہے گا اور اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس بھی موجود ہوگا. بس یہی دین ہے, اس کے سوا تو کوئی چیز نہیں مطلوب. تو جب یہ اصل دین قائم رہتا ہے تو باقی سب چیزیں بھی قائم رہتی ہیں. انبیاء علیہ السلام نے آ کر انسانوں کو یہ یاد دلایا. دوسری بات جو اس سے پیچھے بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, یعنی نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے, اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے, تو پھر اسی دنیا میں تمہارا محاسبہ کریں گے اور منکرین پر ایک بڑا عذاب نازل کر دیں گے. وہ ایک بڑے دن کا عذاب ہوگا. یہ جو دن ہے جس کا آگے بہت ذکر آئے گا, انہی کو ایام اللہ کہا جاتا ہے, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوا, اللہ تعالیٰ نے جس میں قوموں کا محاسبہ کیا. یہ قوموں کے محاسبے کا قانون ہے, اسی کو ہم اپنی اصطلاح میں قانون اتمام حجت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اسی دنیا میں حق بالکل آخری درجے میں واضح کر دیا جاتا ہے, تو پھر دنیا والوں کی تنبیہ کے لیے جس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, جس میں رسول کی بعثت ہوتی ہے, اس قوم کو محاسبے کے میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس میں سے ماننے والوں کو الگ کر کے نجات دی جاتی ہے اور منکرین پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا جاتا ہے. یہ اتمام حجت کے قانون کا نتیجہ ہے. یہاں پہنچ کر گویا وہ چیز جس کو آپ قیامت کہتے ہیں, جزا و سزا کہتے ہیں, مکافات کہتے ہیں, وہ لیبارٹری کی سطح پر بڑے چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دکھا دی جاتی ہے. اس کا میں ذکر اس سے پیچھے کر چکا ہوں. اب اس سے آگے کیا ہوا, جب انہوں نے آ کر یہ تنبیہ کی تو جواب میں کیا لوگوں نے توجہ کی, وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہوئے؟ نہیں. انہوں نے کہا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا, وہی آگے ہوتے ہیں زعما, لیڈر, سردار. اس کی قوم نے بڑوں نے جواب دیا, ہم تو تمہیں سریع گمراہی میں دیکھ رہے ہیں, سریع گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ انا لنراک فی ضلال مبین, تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ بڑے اعتماد کے مقام پر کھڑے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک جو کچھ حق ہے وہ ہے جس پر آپ ہیں. اندازہ کیجئے کہ سامنے کون ہے, اللہ کا پیغمبر. کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ کی ہدایت. کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ توحید کی دعوت. اتنی بڑی چیز اس پس منظر میں پیش کی جا رہی ہے, لیکن جواب یہ ملا ہے کہ ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. یہ اعتماد کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے, روایت پرستی سے. یعنی اکابر ہیں, بڑے ہیں, صدیوں کی داستان ہے. ظاہر ہے ہر قوم کے اندر جس طریقے سے اپنی تاریخ کے ساتھ ایک عصبیت پیدا ہوتی ہے, اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ بھی عصبیت وابستہ ہو جاتی ہے. یہ عصبیت اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے. جس طرح انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, اپنے اعزا سے محبت کرتا ہے اور ان کی کسی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ یہ بحث نہیں کرتے کہ تم کیسے انسان ہو کہ ماں کی تکلیف پر یا باپ کی تکلیف پر یا بچے کی تکلیف پر تو تم تڑپ اٹھے, اٹھ کے ہسپتال چلے گئے, کام چھوڑ دیا, لیکن باقی انسانوں کی خبریں ملتی رہتی ہیں تو افسوس کے جو جملے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہو، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یعنی وہ قریبی تعلقات کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی محسوس کرتا ہے. اس بنا پر اگر وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے یا ان کے ساتھ ایک عصبیت کا تعلق رکھتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں. حرج اس وقت واقع ہوتا ہے جب یہ حق و باطل کا معیار بن جائے. بحث تو اس پر ہونی چاہیے تھی کہ توحید صحیح ہے یا شرک. توحید کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے تو استدلال انسان کی فطرت میں پیوست ہے، یعنی وہ اپنے مخلوق ہونے کے احساس سے جیسے ہی دوچار ہوتا ہے اور ہر حال میں دوچار ہوتا ہے، تو عقل جس کو پیدا ہی استنباط کے لیے کیا گیا ہے، آپ سے آپ ایک خالق کی طرف انگلی اٹھا دیتی ہے. تو اس میں تو کوئی بحث نہیں، لیکن شرک کے لیے بہرحال استدلال چاہیے. یہ استدلال کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ خود خدا بتائے کہ میں نے فلاں کو خلق میں شریک کر لیا، فلاں کو میں نے امر میں شریک کر لیا. اس کے لیے اس کے سوا کوئی استدلال پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، کوئی دلیل ہو نہیں سکتی. تو اس وجہ سے شرک کو قرآن مجید افترا علی اللہ کہتا ہے، یعنی یہ اللہ پر سری جھوٹ باندھ دینا ہے. اس سری جھوٹ پر لوگ کھڑے ہیں، سری جھوٹ پر، اور ان کے آباء و اجداد اس کو ایک روایت بنا چکے ہیں. روایت کی یہ پرستش ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ تم اس راستے سے منحرف ہو گئے ہو جس پر ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے چلتے آئے، اس راستے کو چھوڑ چکے ہو. تم ان کے دین کی تحقیر کر رہے ہو. آپ غور کریں تو ہمیشہ یہ استدلال ہوتا ہے، یعنی ان سے بہتر تم دین سمجھتے ہو، ان سے تم آگے بڑھ گئے ہو، تم ان سے زیادہ پرہیزگار ہو، تمہارے پاس ان سے زیادہ علم ہے. یہی استدلال، تم ان کے دین کی تحقیر کر رہے ہو، اور مزید یہ کہ ہمیں عذاب کی دھمکیاں بھی سنا رہے ہو. یہ سری گمراہی ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو. تو یہ قوم نے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین. اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں. یہ بات انسانوں کو چونکا دینے والی ہونی چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے کوئی رسول آ گیا ہے، کوئی پیغمبر آ گیا ہے، تو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے یہ واقعی اللہ کے رسول ہے. سنجیدہ مباحثہ، سنجیدگی سے بات سمجھنے کی کوشش، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا مہلت ہی مہلت ہوتی. یعنی اگر ہزار سال بھی وہ پوچھتے رہتے تو اللہ مہلت دیتا، اور دی اس نے. انہوں نے کہا، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. بلغکم رسالات ربی وانسو لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. کس ایجاز کے ساتھ پیغمبر کا تعارف کرایا ہے، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیرخائی کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کی طرف سے حقیقت مجھ پر منکشف کر دی گئی ہے، وہ مجھے صاف صاف بتا دی گئی ہے. تم جس حقیقت کی تلاش کرتے تو سوائے توہمات کے اور تخیلات کے تمہارے پاس کوئی بنائے استدلال نہ ہوتی. میں اس حقیقت کا پردہ تمہارے سامنے اٹھانے کے لیے آ گیا ہوں. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ لوگوں کو اپنے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا، اُبلغکم رسالات ربی وانسو لکم، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیرخائی کر رہا ہوں. یعنی میرے پیش نظر کوئی اپنی دکان چمکانا نہیں ہے، میں کسی تفوق کی برتری کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہوں، مجھے تم سے کچھ لینا نہیں ہے، میں تو تمہارا ایک خیرخواہ ہوں. اللہ نے مجھے تم کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں اسی خیرخائی کے جذبے کے ساتھ یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ایک بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دے دیا ہے جس علم کی تمہیں ضرورت تھی، لیکن تمہارے پاس اس علم تک پہنچنے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، وہ میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی لوگوں کو یہ تعجب ہوتا ہے، ماضی کی داستان سنا دیں، ماضی کے سب چھوٹے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، اور ماضی میں جو کچھ تاریخ کے پردے میں ہوتا ہے وہ وقت کی گرد کے نیچے چھپ چکا ہوتا ہے، تو اس لیے ماضی کا قصہ، ماضی کی داستان، ماضی کے معجزے، ماضی کی کرامتیں، ماضی میں انسانی شخصیتوں کو دیوتا بنا کے پیش کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہی اندر کا ایک آدمی چلتے دیکھتے ہیں، پھرتے دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں تصویر کھینچی ہے نا، یہ کیسے پیغمبر ہیں بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، وہ ایک آدمی آدمی ہوتا ہے، ویسا ہی انسان جس وقت وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ وہم و خیال کی کوئی بھی دنیا آباد کر سکتے ہیں۔ ایک جیتا جاگتا انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، بشری کمزوریوں کے ساتھ ہے، درمیان میں موجود ہے۔ بشری کمزوریوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، بھوک لگے گی، جنس کی جبلت موجود ہوگی، رفع حاجت کی ضرورت ہوگی، تو یہ سب چیزیں ہم سب انسانوں کے ساتھ لگی ہیں۔ کسی پیغمبر کا بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ان سے مبرہ ہو جائے، ان کے درمیان کا ایک شخص کھڑا ہوا اور پروردگار کی یاد دہانی کرانے لگ گیا۔ یعنی تمہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ باہر سے نہیں، آسمان سے نہیں، ماضی سے نہیں، تاریخ کا پردہ چاک کر کے نہیں، تمہارے اندر سے ایک شخص اٹھا ہے اور تمہارے پروردگار کی تمہیں یاد دہانی کر رہا ہے۔ لینذرکم ولتتقوا، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ دعوت کیا دیتا ہے؟ یعنی تمہیں متنبہ کرتا ہے کہ سرکشی اختیار نہ کرو، ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہیں اپنے رب کی ملاقات کے لیے اٹھنا ہے۔ وہ دن آئے گا تو وہاں صرف ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ تقویٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے ایک پرہیزگار انسان کی حیثیت سے پیش ہونے کی تیاری کرو۔ پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، جو جذبات ہیں، جو انحرافات کے دائیات ہیں، وہ ان پر عقل کی حکمرانی قائم کرے، اور اگر عقل کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کے ذریعے سے خود اس کو راہ راست پر رکھے۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب اللہ سے ڈرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یہ قریب من المحسنین ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو صحیح جگہ پر لاتا ہے، پھر اس کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے عدل کے مقابلے میں نہیں ہوتی، بلکہ خود قرآن مجید کی شہادت ہے کہ اللہ کا عدل تو اصل میں اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے، یعنی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ سراسر رحمت ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اور وہاں وہ سب چیزیں ہوں گی جن کا ازالہ تم یہاں اپنی فطرت میں محسوس کرتے ہو کہ ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس پر تعجب ہو گیا، حالانکہ میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں اور اللہ کے تقوی کی دعوت دے رہا ہوں، اور اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ اس پر میں نے لکھا ہے، قرآن نے سوال اٹھایا ہے، یعنی یہ سوال ہے نا، کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو، لیکن جواب نہیں دیا۔ استاد امام لکھتے ہیں، اس لیے کہ انداز کلام اظہار حسرت و افسوس کا ہے، یعنی یہاں مقصد استفہام نہیں ہے بلکہ حسرت اور افسوس کا اظہار ہے، یعنی ہم کو کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، کیا بیوقوفی کر رہے ہو، یعنی اس بات کے اوپر تم نے ایک حق کو جٹلا دیا کہ آدمی ہمارے اندر کا کیوں ہے اور آج کا کیوں ہے اور ہماری طرح کا کیوں ہے۔ اس لیے کہ انداز کلام اظہار حسرت و افسوس کا ہے، اس اسلوب بیان میں یہ بات مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اس اسلوب بیان میں یہ بات مضمر ہے کہ اگر تم سوچتے، غرور و انانیت کو راہ نہ دیتے، یعنی انسان کے اندر یہ جو تفوق کی اور برتری کی جبلت ہے، یہ جب حدود سے متجاوز اپنا اظہار کرتی ہے تو گھمنڈ، تکبر، غرور اور انانیت بن جاتی ہے۔ اگر تم سوچتے غرور و انانیت کو راہ نہ دیتے تو یہ چیز تمہارے لیے تعجب اور استکبار کے بجائے، یعنی اگر یہ ہوتا تو بجائے اس کے کہ تم تعجب کرتے، بجائے اس کے کہ اکڑ بیٹھتے، اس کے بجائے ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہوتی۔ یعنی تم تو اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیتے کہ پروردگار تیرا احسان، تیرا کرم ہمارے سوالوں کا جواب دینے، ہمارے دل کو مطمئن کرنے، ہم جس حقیقت کی تلاش میں تھے اس کے بارے میں ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ہمارے اپنے اندر سے، ہماری بستی سے، ہماری قوم سے خدا نے ایک بندہ پیدا کر دیا ہے، ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہوتی۔ لیکن تاریخ میں کب ہوا؟ یعنی مرنے کے بعد تو خیر سب رحمت اللہ علیہ ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں کب ہوا ہے؟ یعنی جب اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، خیرخائی کے سچے جذبے کے ساتھ تحقیق کرتے، حقائق کو دریافت کرتے، اور یہاں تو خدا کا پیغمبر ہے، اپنی طرف سے پوری محنت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑیں، لیکن جواب میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہوتی، یعنی تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے اپنا سر اس کے سامنے رکھ دیتے کہ خدا نے تمہارے ہی اندر سے ایک شخص کو تمہیں نجات کی راہ دکھانے کے لیے اٹھایا۔ یہ تو ممنونیت کا موقع تھا، شکر گزاری کا موقع تھا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا تمہارے اوپر کہ تمہارے اندر کا آدمی، باہر نہیں جانا پڑا، ٹکٹ نہیں کٹوانا پڑا، سفر نہیں کرنا پڑا، کہیں اور سے آواز نہیں آئی، خود تمہارے اندر سے، تمہاری زبان میں، تمہارے لہجے میں، تمہاری روایات کے اندر کھڑا ہوا ایک شخص تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تمہارے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں، میرا ماضی و حاضر اور میرا اخلاق و کردار سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہی کہے گا نا پیغمبر کہ مجھے دیکھ لو، میں کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ باہر سے آیا ہوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے اندر پیدا ہوا، پلا بڑا، پروان چڑھا، مختلف مراحل سے گزرا، میری زندگی کی پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے، میں کوئی اجنبی شخص نہیں، میرا ماضی و حاضر اور میرا اخلاق و کردار سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، میری زبان تمہاری زبان اور میرا دل تمہاری اپنی فطرت کا ترجمان ہے۔ یہ جو جملہ ہے، اصل میں غور کر کے دیکھیے، اور آدمی نے تعصب کی پٹیاں آنکھوں پر نہ باندھی ہوئی ہوں تو انسانی فطرت میں وہ سارے دائیات اور محرکات موجود ہوتے ہیں جن کو کوئی دعوت ایڈریس کرتی، یعنی خدا کا کوئی بندہ، کوئی اعلیٰ درجے کا عالم، کوئی محقق، کوئی مسلح، جو فرقہ بندیوں سے اور لوگوں کے تعصبات سے بالا تر ہو کر حق کی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بہتر ہوتا کہ تم پر اتمام حجت کے لیے آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا؟ یعنی تمہیں تو شکر گزار کرنا چاہیے، ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے اندر کا آدمی اٹھا ہے، یا کوئی فرشتہ اترتا؟ یا یہ بہتر ہے کہ تمہاری اپنی ہی زبان اور تمہارا اپنا ہی درداشنا دل تم پر گواہی دے، تمہاری اپنی ہی زبان اور تمہارا اپنا ہی درداشنا دل تم پر گواہی دے؟ اسلوب کلام میں یہ ساری داستان مضمر ہے، یعنی اصل میں اس جملے میں ایک پوری کی پوری داستان ہے، قصہ ہے پورا، اس کو کھول دیا ہے۔ اور یہ ازماری اس محل میں تقاضا بلاغت ہے، یعنی اس کو ایسے ہی ہونا بھی چاہیے تھا، ایک جگہ سے سوال کر کے بس بات چھوڑ دی جائے، جواب نہ دیا جائے، لوگ غور کریں اس بات کے اوپر کہ وہ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوا، دعوت دی۔ اب یہ دعوت دی تو پھر جواب میں فکذبوا، ہو انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا، یعنی یہ کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں صحیح بات بتانے آیا ہوں، خبردار کرنے آیا ہوں، دعوت بھی کس چیز کی دے رہا ہوں؟ تقوی کی دعوت دے رہا ہوں، پرہیزگاری کی دعوت دے رہا ہوں، پاکیزگی کی دعوت دے رہا ہوں، ان میں سے کیا چیز ہے جس کے اوپر انگلی رکھ کے تم اعتراض کر سکتے ہو؟ لیکن فکذبوا، ہو انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ فان جیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما امین، انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی. اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر ہیں, وہ آئیں گی جب آپ پڑھیں گے کہ کس طرح ان کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا, پھر اس میں اہل ایمان کو, ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی, اور جو لوگ ان کو نہیں مان رہے تھے وہ سب کے سب غرقاب ہوئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دینونت تھی جو اس قوم کے لیے برپا ہوئی, یعنی جزا و سزا اسی دنیا میں دکھا دی گئی. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا نَمِينَ, فرمایا یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے تھے. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت اور جزا و سزا کا ظہور ہوا ہے, اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے. اس سے واضح ہے کہ یہ عذاب اسی علاقے میں اور انہی لوگوں پر آیا جن پر نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کیا تھا. یعنی یہ جو داستان ہے یہ بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عالمی سیلاب نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت دنیا ہی اس علاقے میں سمٹی ہوئی تھی, یعنی بہت دور دور تک نہیں تھی, لیکن یہ تصور جو قائم کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے سائنسی تحقیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پورے کرہ ارض پر کوئی سیلاب آ گیا تھا, یہ اسی قوم کے لیے آیا تھا, اس قوم ہی کو سزا دینا پیش نظر تھا. اس سے واضح ہے کہ یہ عذاب اسی علاقے میں اور انہی لوگوں پر آیا جن پر نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کیا تھا. باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ یہ دجلہ و فرات کے دوابے کا علاقہ تھا. یعنی یہ علاقہ کون سا تھا؟ وہی جس کو ہم اب عراق کہتے ہیں. چنانچہ آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارارات کے نواح میں لوگ اب بھی نوح علیہ السلام کے بعض آثار کی نشاندہی کرتے ہیں. اس علاقے میں اگر آپ جائیں جس کا یہاں میں نے ذکر کیا ہے کہ آرمینیا کی سرحد کے پاس کوہ ارارات کے نواح میں, جیسے ہمارے ہاں ہمالیہ کا نواح ہے جہاں نیپال وغیرہ ہیں, تو آپ کوہ ارارات کے نواح میں جائیں تو وہاں نوح علیہ السلام کے بعض آثار پرانی روایتوں میں بتائے جاتے ہیں. قرآن میں اس کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 950 سال تک اپنی قوم میں رہے اور پوری درد مندی کے ساتھ اسے متبع کرتے رہے. ایک لمبی مدت بائبل سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں کی عام طور پر عمریں بھی ایسی تھیں, زیادہ تھیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں چونکہ قرآن نے تصریح کر دی ہے تو اس سے بائبل کی اس روایت کی بھی فی الجملہ تسوید ہوتی ہے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 950 سال تک اپنی قوم میں رہے اور پوری درد مندی کے ساتھ اسے متبع کرتے رہے, لیکن اس طویل جد و جہد کے بعد بھی جب قوم نے ان کی تکذیب کر دی, جھٹلا دیا انہیں اور اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائی جائے. یہ قوم کے لیے گویا الٹیمیٹم تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, جیسے رسول اللہ کی قوم کو 4 مہینے دیے گئے, تو کشتی کتنی دیر میں بنے گی یہ مدت مقرر ہو گئی. یہ قوم کے لیے گویا الٹیمیٹم تھا کہ کشتی کی تکمیل کے ساتھ ہی اس کا پیمانہ عمر بھی لبریز ہو جائے گا. جتنی دیر میں ایک بڑی کشتی بنے گی بس اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ کشتی بن گئی اور ماننے والے اس میں سوار ہو گئے تو ایک عظیم طوفان ابل پڑا. زمین کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے. پھر جو نشان مقرر کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پانی کو کہاں تک جانا ہے, پھر جو نشان مقرر کر دیا گیا تھا پانی اس پر جا کر ٹھہر گیا اور پوری قوم اس میں غرق ہو گئی, یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی اپنی ہٹ درمی کے باعث اس کی نظر ہو گیا. یہ ایک عبرت انگیز منظر تھا. طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں, موسلا دھار بارش ہو رہی تھی, پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں. نوح کی کشتی ان کے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے. اس کو دیکھ کر شفقت پدری نے جوش مارا, پکار اٹھے کہ جانے پدر اب بھی موقع ہے, ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ. لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا. اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. نوح علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں قہرِ الٰہی ہے, اس سے خدا کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی اور بیٹے کو بہا لے گئی. یہ اس عذاب کی داستان ہے. وہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اسے جیسے بیان کیا ہے, یہاں میں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے, اس لیے کہ قرآن میں یہ پہلی جگہ ہے جہاں اس دینونت کا ذکر ہو رہا ہے. اس روشنی میں اس قانون کو سمجھا جا سکتا ہے جس کی مثالیں اب پے در پے آگے آئیں گی, کہ جب اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی, رسول نے حق کو واضح کر دیا, تو پھر اس طرح سے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے الگ کر لیا جائے گا اور اس طرح قومیں غرقاب ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.